अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो कुछ पढ़ा था उसको थोड़ा सा आपके साथ में दोबारा बात करना चाहती हूँ। पहले तो ये कि अल्लाह ताला की निशानियों पे जो आयत थी, क्या आपने गौर फिक्र किया? जो आयतुल आयात समझ लें थी कि जिसमें अल्लाह ताला ने दिन और रात के इख्तलाफ के बारे में बात बताई है, और सूरज और यानी दिन और जमीन और आसमान की बात बताई है, कश्तियों की पर बात हुई है, और फिर जो भी अल्लाह ताला ने जमीन में पैदा किया और आसमान से बारिश है और बादल हैं और ये हवाओं का चलना है, इसके ऊपर आपने गौर फिक्र किया? तो ये आपका होमवर्क था, आपने इस पे गौर करना है कि ये आयात किसके लिए, कौमी याकिलून, उस कौम के लिए जो अकल रखती है। तो अकल वालों के लिए तो इसमें बहुत निशानी है, जो अकल नहीं रखते हो उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो तो रोज ही देखते हैं ये चीजें और उनको कुछ भी नजर नहीं आता इसमें कि क्या कौन सी ऐसी खास बात है। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने आखिरी जो उसकी सूरत जहाँ पे खत्म होने वाली है, जो आखिरी रकू है, उसमें भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि जब वो अल्लाह की निशानियों पे गौर करते हैं ना, तो फिर वो क्या कहते हैं, रब्बाना मा खलकत हादा बातिला, अल्लाह तूने ये सारा कुछ बेकार नहीं पैदा किया, वाकई इसमें हिकमतें हैं तेरी, इसमें तेरी कुदरत और तेरी, वाकई इसके अंदर पता चलता है तेरा इल्म और तेरी तखलीक के जो जौहर हैं वो पता चलते हैं। कितना कुछ इंसान पहचानता है अल्लाह ताला की तखलीक में गौर करके। तो क्या आपने भी यही कहा? क्योंकि वहां पे उलेल अलबाब की बात है, अकल वालों की बात है, कि अकल वाले तो गौर करने के बाद ये कहेंगे, रब्बना मा खलकता हादा बातिला, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम वो पढ़ेंगे जब, तो और भी ज्यादा आपको समझ आएगी कि एक अकल वाले का तो फिर ये रिएक्शन होना चाहिए। तो खुद भी गौर और फिक्र की आदत डालिए और अपने बच्चों में भी आदत डालिए, उनको भी इस तरफ मुतवज्जे कराएं। और दूसरा ये कि आपने उम्मते वसत के बारे में जो आपको बताया गया था ना, क्योंकि बार बार हम ये पढ़ रहे हैं और जो इनकी जिम्मेदारियां, ये आपका होमवर्क है कि आपने अपने बच्चों के साथ ये शेयर करना है, क्योंकि वो इन मुल्कों में रहने वाले हैं और कल को वो इंशाल्लाह ताला ये काम करेंगे, मगर हमें तो अब जाके पता चला, उनको हमें अभी से बताना है। ये ना हो कि वो भी बड़े होकर यही कहें कि हमें तो किसी ने भी नहीं बताया कि उम्मते मुस्लिमा की ये जिम्मेदारी होती है। ये आपका होमवर्क है, आगे अपने बच्चों तक इस बात को पहुंचाना। फिर हमने एक बड़ी अहम बात पढ़ी थी लास्ट टाइम, वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इस पे आपने गौर किया? यहाँ पे हुब्बन लिल्लाह क्यों कहा गया, ये क्यों नहीं कहा गया कि ईमान वाले अल्लाह का एहतराम में बहुत शदीद होते हैं, ईमान वाले अल्लाह ताला की इज्जत करने में बहुत शदीद होते हैं, ईमान वाले अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां करने में बहुत शदीद होते हैं, ईमान वाले अल्लाह की इबादत करने में बहुत शदीद होते हैं, ये क्यों कहा गया कि मोहब्बत में बहुत शदीद होते हैं, क्या इतना जरूरी था? हाँ जी, इसलिए कि मोहब्बत जब इंसान को किसी से हो जाती है ना, तो कैलकुलेशन नहीं होती फिर, इंसान ये नहीं सोचता उसने क्या किया तो मैंने क्या करना है, उसने कितना दिया तो मैं कितना दूं, जब मोहब्बत होती है तो इंसान हिसाब किताब में नहीं पढ़ता फिर, बेखतर कूद गया आतिशे नमरूद में इश्क, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में कूदे थे तो उन्होंने ये नहीं सोचा था आए आग तो जला देगी, फिर मेरा क्या बनेगा, फिर मेरे घर वालों का क्या बनेगा, फिर मैं क्या करूंगा, मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्या जरूरत है अभी इनकी बात मानने, नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, जब मोहब्बत होती है ना तो इंसान सेकंड थॉट्स नहीं सोचता, फिर इंसान कर गुजरता है। मोहब्बत में लेन देन हिसाब किताब ऐसी चीजें नहीं चलती। आप अपने बच्चों पे खर्च करते हैं, कभी हिसाब करते हैं, इतना मैंने खर्च कर दिया तुम पे, आज मैंने इतने खर्च किए, कल इतने किए, और सारी जिंदगी में इतने खर्च चुका हूँ, एक एक चीज का बिल रखा हो, हिसाब किताब आपने रखा हो, दूसरे को किसी को देंगे तो हिसाब किताब रखेंगे, अपने बच्चे के लिए कभी नहीं आप रखते, क्यों? मोहब्बत है ना। आपने अपने दिल का जायजा लिया कि आपको अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत है? लास्ट टाइम ये आयतें पढ़ी थी, جائزہ تو لینا چاہیے کہ آپ کو کتنی محبت ہے, کیونکہ ایمان والے تو بہت شدید ہوتے ہیں. اگر تو ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں تو بہت شدید ہونا چاہیے اللہ کی محبت میں. تو شدید محبت کی ہے آپ نے کسی سے, تبھی تو پتا چلے گا نا محبت ہوتی کیا چیز ہے. چلیں اگر کسی اور سے نہیں, آپ ایک ماں کی محبت دیکھ لیں. جو مائیں ہیں یہاں پہ بیٹھی ہیں وہ اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں, اس لیے کہ جو ماں محبت کرتی ہے بچے سے نا, وہ بھی بہت اسٹرانگ محبت ہوتی ہے. جو سب سے زیادہ محبتوں میں اسٹرانگ محبت ہے نا, اسٹرانگیسٹ جس کو کہہ سکتے, وہ ہے انسان کی یا ماں کی اپنے بچے کے لیے محبت. تھوڑا سا ذرا دیکھیں گے آپ, میں آپ کو تھوڑی سی ہنٹس دے دیتی ہوں, آپ اس کے اوپر اور سوچئے گا ذرا. ماں بچوں کے لیے رات کو جاگتی ہے, کئی دفعہ جاگنا پڑتا ہے, تو کبھی کبھی اتنی گہری نیند ہوتی ہے کہ اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے. مگر یہ محبت ہی ایسی ہے کہ 10 بار بھی بچہ اٹھائے تو ماں بچے کے لیے اٹھتی ہے. پھر جب اللہ سے شدید محبت ہو جاتی ہے نا, تو اس کے لیے بھی اٹھنا رات کو مشکل نہیں ہوتا. پھر تہجد میں بھی اٹھنا کوئی مشکل نہیں ہے, پھر فجر میں بھی اٹھنا کوئی مشکل نہیں. آپ جتنی مرضی تھکے ہوں, اگر بچہ رات کو اٹھائے گا تو آپ کو اٹھنا ہی اٹھنا ہوتا ہے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کو لے کے ماں کھڑی ہی رہتی ہے رات کو, کہ بھائی سو نہیں رہا, اس کو جلاتی رہے گی جب تک وہ سو نہ جائے, کھڑے کھڑے تھک جائے گی, لیکن بس اس کو سلانا ہے. جب اللہ کے لیے محبت ہوتی تو انسان قیام کرنے میں تھکتا نہیں ہے, پھر لمبے لمبے قیام بھی کر لیتا ہے, تو کیونکہ محبت ہے نا. پھر اچھا, پھر دیکھیں ماں اگر کھانا کھانے لگی ہے, ادھر بچے کے اسکول کا ٹائم ہو گیا, تو یہ نہیں کہتی کہ پہلے میں کھانا کھا لوں پھر چلی جاؤں گی, اتنی بھی کیا ہے, اتنی بھی کیا مجھے جلدی ہے, اور یہ میرے ضروری ضروری کام اتنے پڑے ہوئے ہیں, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ابھی بچے کے لیے بھاگتی بھی چلی جاؤں. نہیں, میں تو اپنے سارے کام پہلے کروں گی. نہیں, وہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگتی ہے, کہتی بعد میں کر لوں گی. وہ اپنی ضرورت پیچھے کر دیتی ہے اور بچے کے لیے بھاگ کے جاتی ہے. تو جب اللہ سے بھی شدید محبت ہو جائے گی نا, تو آپ اپنے باقی کاموں کو پیچھے کر کے اللہ کے راستے کے کام کو سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ رکھیں گے. پھر یہ نہیں کہیں گے میرے پاس کہاں ٹائم ہے. یہ بات آپ کس کے لیے کہتے ہیں, میرے پاس کہاں ٹائم ہے, کس کو کہتے ہیں؟ اس کو تو کبھی نہیں کہتے جس سے آپ کو شدید محبت ہو. لیکن جس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بہت سارا کام پڑا بھی ہو تو کہتے ہیں آپ کے لیے تو جی ٹائم ہی ٹائم ہے, ہے نا. اس کو کبھی نہیں کہتے میرے پاس کہاں ٹائم ہے. یہ بات ہم کس کو کہتے ہیں جس کی ہماری زندگی میں کوئی خاص امپورٹنس نہ ہو؟ اس کو کہتے ہیں لو میرے پاس کوئی ٹائم ہے. اللہ اکبر. تو جب اللہ تعالیٰ سے بھی شدید محبت ہو جاتی ہے نا, پھر انسان یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے کام کے لیے ٹائم نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے ٹائم ہے ہی, میری زندگی ہے ہی اللہ کے لیے. انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. پھر تو کہتا ہے میرا جینا میرا مرنا میرے اللہ کے لیے, میری نماز میری قربانی میرے اللہ کے لیے. میں تو زندہ ہی اپنے اللہ کے لیے ہوں, پھر ہم کیا کیسے کہہ سکتے میرے پاس ٹائم نہیں اس کے لیے. پھر دیکھیں کوئی کند ذہن سے کند ذہن ماں بھی ہونا, بالکل اس کی میموری بالکل نہیں ہے, پھر بھی وہ کبھی بچے کو بھولتی نہیں ہے کہ میں نے بچے کو کھانا کھلانا میں تو بھول ہی گئی, چینج کرنا میں تو بھول ہی گئی, اس کا خیال رکھنا ہے وہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے بچے کا خیال کرنا ہے. کبھی کوئی ایسے کہتی ہے؟ اس لیے کہ بچہ تو ہر وقت اس کے حواس پہ سوار رہتا ہے, ہر وقت اس کو یعنی اس کے ذہن سے کبھی بچے کی یاد نکلتی نہیں ہے. تو جو اللہ سے بھی شدید محبت کرتے نا, ان کے لیے یہ قرآن کی آیتیں الفاظ صرف نہیں ہیں, ان کے لیے ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہیں. پھر وہ یہ نہیں کہتے ہم سے تو نہیں یاد کیا جاتا, ہم سے تو نہیں, ہمیں تو بھول ہی جاتا ہے, ہم تو ایسے ہیں, حفظ کا لیسن ہم کیسے کریں, ہم سے تو ہوگا ہی نہیں, پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہم سے تو ہونا ہی نہیں ہے, تو ہم نے کرنا کیوں, ایفرٹ بھی کیوں کریں. جس سے شدید محبت ہوتی نا, اس کے الفاظ تو انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ماؤں کو بچوں سے شدید محبت ہوتی ہے تو دیکھا کسی جگہ بیٹھ جائیں گی نا, کوئی پوچھے نہ پوچھے, کوئی انٹرسٹ لے نہ لے, وہ بچے کی کہانیاں بتاتی جائیں گی بتاتی جائیں گی, دوسرا تنگ آ جاتا ہے, لیکن وہ جو ماں ہوتی نا وہ بتاتی چلی جاتی ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے. جس کو اللہ سے محبت ہوتی نا وہ بھی جہاں بیٹھتا ہے اسی کے ذکر لے کے بیٹھ جاتا ہے, اسی کی باتیں لے کے بیٹھ جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر ہم دیکھیں, ہم میں سے اکثر پیرنٹس ہیں نا, سوچیں آپ کا بچہ کوئی بات آپ کی اپنے منہ سے نکالتا ہے, آپ کا جی چاہتا ہے میں فوراً پوری کر دوں. اگر آپ کے بس میں ہے نا تو آپ کبھی نہ نہیں کرتی, بس میں نہ ہو تو تب بھی دکھی رہتی ہیں کہ ہائے میرے بچے نے ایک چیز مانگی تھی مجھے, میں دلا نہیں سکی اس کو. تو میرے رب سے بھی جس کو شدید محبت ہوتی ہے نا, تو اس نے جو حکم دے دیا پھر انسان چوں چرانی کرتا, پھر کہتا میں نے اس کو پورا کرنا ہے, بس اس نے فرمایا ہے تو بس ٹھیک. ایک بچہ ہے چھوٹا سا نا سمجھ ہے, اس کے کھلونوں سے دیکھیں لے کے ہام ہا کے ایک پیسے ضائع ہی ہے نا, لیکن انسان پیسے لٹاتا ہے ان چیزوں پہ بھی جو بیکار سی. نہیں, میرے بچے کا شوق ہے وہ کھیلتا ہے. تو میرے رب کا تو ہر حکم حکمت پہ مبنی ہے, اس کا تو ہر حکم انسان کے بس میں ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا انسان کی کیپیسٹی سے باہر ہے. تو شدید محبت کا تقاضا پھر کیا ہونا چاہیے کہ اس کا ہر حکم ماننے کے لیے انسان تیار ہو. پھر یہ نہ انتظار کرے کوئی موٹیویشنل ٹاک ہو, کوئی لیکچر ہو, کوئی یہ ہو تو پھر میرا دل کہیں مانے گا, پھر میں کہیں کروں گی, وہ بھی پتہ نہیں اگر میری عقل میں آ گیا تو. نہیں 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 نہیں, جو محبت ہے نا وہ سب کچھ کرا دیتی ہے. پھر کہتا ہے انسان کے آپ کا حکم تو سر آنکھوں پہ. اگر دنیا کے محبوب کے لیے انسان یہ کہہ سکتا ہے تو جس سے سب سے زیادہ محبت ہو, کیا اس کے لیے نہیں انسان کہے گا آپ کا حکم سارا آنکھوں پہ؟ آپ نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا, میں نے تھوڑی پوچھنا ہے کہ کیوں کیسے کیا یہ وہ. ابھی یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی تو باتیں بتائی ہیں شدید محبت کے حوالے سے, اس کے اوپر آپ اور مزید سوچئے گا. اور جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو یہ ضرور سوچئے گا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہے تو اس وقت میں کیا یہ کام کروں گی یا نہیں. بہت سارے سوالوں کے بھی آپ کو جواب مل جائیں گے. تو آج کی جو آیات ہیں ان میں بھی دیکھیں, آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے حلال کھانے کے بارے میں. حلال کھانا اور آباء و اجداد کی بلائنڈ فالوئنگ اور پھر اگین کتمان حق, ان باتوں کو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس, اے لوگو, کلو مما فی الارض حلالا طیبا, کھاؤ زمین میں جو بھی حلال ہے اور پاکیزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اس زمین میں جو بھی ہے, یعنی زمین جو بھی اگاتی ہے, پھل سبزیاں سب حلال ہیں, اور جو طیب ہو اس میں سے کھا سکتے ہیں. شرائط صرف دو ہیں, ایک حلال کی اور ایک طیب کی. یعنی سارا کچھ جو بھی زمین میں ہے وہ تمہارے لیے. پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جو بھی بنایا انسان کے فائدے کے لیے بنایا. اب جو کھانے پینے کی بات ہے, یہ بھی امت مسلمہ کو ایک حکم دیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بتا دیا گیا کہ ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. اور یہاں پہ اب جب کھانے پینے کی بات آئی تو دیکھیں, ایک تو پیچھے سے سیکوینس دیکھیں, اتباع کی بات چل رہی ہے, بلائنڈ فالوئنگ کی بات چل رہی. جب انسان بلائنڈ فالوئنگ کرتا ہے نا کسی کی, تو وہ کسی لمٹس پہ رکتا نہیں ہے, پھر وہ لمٹس کراس کر لیتا ہے, پھر وہ جس کی فالوئنگ کر رہا ہوتا ہے اسی کے پیچھے چلتا ہے. حلال حرام کا خیال نہیں کرتا جو وہ کر رہا ہے یا جو وہ کہہ رہا ہے, یا اگر وہ کوئی انسان نہیں ہے, کوئی کلچر ہے یا کوئی طور طریقے ہیں یا کوئی رسم و رواج ہے جن کی وہ اندھی تقلید کرتا ہے, بلائنڈ فالوئنگ کرتا ہے, تو وہ ان کے پیچھے چلتے ہوئے کچھ بھی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ یہاں پہ بتا دیا, تم کھا سکتے ہو زمین میں, لیکن حلال اور طیب ہونا چاہیے. حلال کیا ہے؟ جو آپ دیکھیں حلال, ایک چیز نظر تو نہیں آتی کہ یہ حلال ہے کہ نہیں ہے, مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی چکن ہے جو ذبح نہیں کیا گیا, تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ یہ ذبح کیا گیا یا نہیں. یعنی وہ باطنی پاکی کو کہتے ہیں. طیب جو ہے وہ ظاہری پاکیزگی کے لیے, ظاہری طور پہ جو آپ کو نظر آتی ہے پاکی اس کے لیے. حلال کیا ہے؟ جو اندر باطنی پاکی, اور طیب ظاہری. ظاہری طور میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی کلین ہو, گندا سڑا ہوا, گلا ہوا, باسی, پرانا, مضر صحت, اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. اور دل کو بھی جو انسان کو پسند ہو وہ بھی طیب میں ہی آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم ایک خاص علاقے کے لوگ ہیں تو ہماری ڈائٹ خاص قسم کی ہے. اب جو افریقہ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی یہ نہیں ہے کہ وہ حلال نہیں کھا رہے, لیکن جو مسلمان وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کا اپنے طریقے کا کھانا ہے, وہ کھانا ہم نہیں کھا سکتے. تو اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ہر حلال ہی آپ نے کھانا ہے, یہ نہیں کہا جا رہا. طیب جو آپ کے دل کو پسند ہو, جو آپ کا ایک یعنی کلچر آپ ہمیشہ سے کھاتے رہے ہیں, دل کی پسندیدگی ہے اس کے اندر, دل کا میلان ہے اس میں سے کھا لو. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اے مسٹ ہے ہر ایک حلال کھانا, کیونکہ ساتھ کیا طیب بھی ہے. طیب میں سے کھاؤ, جس کی طرف آپ کی طبیعت کا رجحان ہو وہ آپ کھا سکتے ہیں. تو حلال ہر وہ چیز ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی, وہ چیز حلال ہے. کیا حرام وہ چیز ہے نا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکشن لگا دی ہے, یہ نہیں کھانی. اچھا آپ یہ سوچیں کہ یہ وہ معاشرہ ہے جس میں اسلام آیا ہے, تو اسلام نے یہ حلال اور طیب کی بات بتائی. اس سے پہلے ظاہر ہے وہ کئی چیزیں ایسی کھاتے ہوں گے جو ان کے معاشرے میں عام تھی, یا کئی چیزوں سے ریفرین کرتے ہوں گے, باز رہتے ہوں گے, جو ان کے ہاں اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی. تو اسلام نے آ کے کیا بتا دیا کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. آپ اس کو خود سے نہیں کہہ سکتے نہیں ہم نے نہیں یہ کھانی یہ تو حرام ہے. نہیں, حلال اور حرام کا جو اس کو اس لا کو بنانے کا جو رائٹ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. یہ کوئی انسان اپنے طور پہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا, کسی انسان کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ یعنی اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا کہ لوگ بتوں کے نام پہ جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے اب یہ فلاں کے بت کے نام کا ہے جانور, اب نہ اس کے اوپر کوئی بوجھ یہ اٹھائے گا, نہ بوجھ ڈالا جائے گا, نہ یہ کوئی کام کرے گا, نہ اس کو کھایا جائے گا, کچھ بھی نہیں, بس اس کو آزاد کر دیا فلاں کے نام پہ. جیسے اللہ معاف کرے, آج کے دور میں اتنی جہالت ابھی بھی ہے کہ لوگ مزاروں کے نام پہ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں نا, مزار کے لیے فلاں مزار والے کا یہ جو ہے نا اس کے نام پہ چھوڑ دیا گیا. آپ نے کبھی نام سنا ہوگا دولے شاہ کا چوہا, ان کے مزار کے لیے چھوڑ دیا. اب وہ بچہ نہ وہ کوئی کام کرے گا نہ کچھ, اب وہ وہیں رہے گا وہیں پہ جیسی تیسی زندگی گزارے گا کچھ. وہ اس زمانے میں بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے, یا آج مزاروں کے نام پہ وہ جانور چھوڑتے تھے یا اپنے بچے چھوڑتے. تو جب اسلام آیا تو ہوا یہ کہ اب لوگوں کو ظاہر ہے ایک ہمیشہ سے ایک ذہن میں یہ بات تھی کہ نہیں ان کو نہیں کھانا, ان جانوروں کا ایک رسپیکٹ ہے, ایک تقدس ہے. تو اسلام آیا تو اسلام نے کہا نہیں, جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی, اگر کوئی گائے ہے کوئی بیل ہے وہ بتوں کے نام کے اوپر چھوڑا ہوا ہے, تو آپ یہ نہیں کہ ہم نے نہیں یہ کھانا, یا نہیں بھی کھایا تو ضروری تھوڑی ہم اسی کو کھائیں کوئی اور کھا لیں گے. نو, وہ جو حلال اللہ تعالیٰ نے کر دیا وہ آپ کھاؤ. اب ان چیزوں کو چھوڑ دو کہ اس سے کوئی نفرت یا اس سے ایک جھجھک, یہ ایک الرجی سی فیل ہونا, ظاہر سی بات ہے ایک ذہن ہوتا ہے جیسے آپ کی دیکھیں براٹ اپ ہوئی ہوتی ہے کئی چیزیں. جیسے کئی لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے جو پیچھے کلچرز میں جو چیز آج تک وہ نہیں کھاتے رہے, مثال کے طور پہ ایک ہندو ہے, اب گائے کا ایک تقدس ہمیشہ سے اس کے ذہن میں تھا, اب جب وہ مسلمان ہوا تو اب اسے اس لیے نہیں کھایا جا رہا کہ وہ ایک تقدس ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں یہ نہیں کھانا بس. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں, جو حلال اور طیب ہے وہ کھاؤ. اسی طرح سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق کے طور پہ دی, اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرتے. تو یعنی انسان جو بھی کھاتا ہے اس کے اندر صرف دو چیزیں دیکھنے والی ہیں، حلال ہو اور طیب ہو، اس کے علاوہ جو باقی ہیں ہم اپنے طور پہ یہ خود ہی سوچ لیں کہ نہیں یہ نہیں کھانا کیونکہ اس کے اندر یہ پاکیزگی ہے، یہ نہیں کھانا کیونکہ اس کے اندر یہ نہیں، یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے، کیونکہ یہی پھر کیا ہو جاتا ہے، شرک، یہ شرک بن جاتا ہے۔ شرک میں بھی کیا ہے، آپ نے کسی اور کو رائٹ دے دیا حلال اور حرام آپ کے لیے متعین کرنے کا، وہ بتائے گا کہ حلال کیا اور حرام کیا، تو اس میں بھی اتھارٹی کسی اور کو دے دی، کسی کو یہ اتھارٹی نہیں دی جا سکتی، یہ اتھارٹی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ بتائے ہمیں۔ تو حلال کے اندر اچھا ایک اور بھی پھر بات آ جاتی ہے، حلال میں صرف ظاہری طور پہ یہ دیکھ کے نہیں کہ یہ حلال ہے تو چلو کھا لیا، ایک ہے اس کے اندر بھی یہ بات کہ مثال کے طور پہ چوری کے مال سے جو کمائی کی گئی، جو کمائی ہے، جو چوری کی ہے، ڈاکے کی ہے، اور وہ بھی کیا ہے، حلال تو نہیں، اس سے اگر آپ نے ایک ذبیحہ چکن بھی جا کے خرید لی تو ذبیحہ چکن تو حلال ہے لیکن چونکہ یہ کرمائی حرام تھی تو یہ چیز حرام ہے، یہ حرام کھانا کھا رہا ہے وہ۔ یہ بھی چیز دیکھنی چاہیے کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، بکری حلال ہے لیکن سودی کاروبار سے خریدی ہے تو وہ بھی حرام ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کیونکہ حلال کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور یاد رکھیں حرام کا راستہ شیطان کا راستہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کہ حرام کھا کے، شیطان کے قدم کیا ہے، شیطان حلال کو حرام کر دیتا ہے، حرام کو حلال کرا دیتا ہے، جو چیزیں حلال ہیں ان کو انسان کے اوپر حرام کرتے، نہیں نہیں یہ نہیں کھانی اور یہ نہیں، ہم نے بس ہم کھاتے ہی نہیں، جیسے کئی لوگ ایسے آج بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کی اس کے اوپر چلتے ہوئے، ہم فلاں چیز ہم نہیں کھاتے، فلاں سبزی ہم کھاتے ہی نہیں ہیں، بس ہمارے کبھی بڑے بھی نہیں کھاتے تھے تو ہم ہماری فیملی میں ہے ہی نہیں، یہ خود نہیں کر سکتے، یہی شیطانی کام ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے تو حلال کی ہو اور خود سے انسان حرام کر لے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہو اور انسان خود ہی حلال کر لے، تو تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، یہ شیطان کے فٹ سٹیپس ہیں، شیطان یہی کراتا ہے کہ انسان کو آہستہ آہستہ پہلے وسوسے ڈالتا ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اوپر قابو کر لیتا ہے، تو اس کے پیچھے مت جانا، تو اتنا زیادہ حلال کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، یہی کھاؤ، حلال ہی کھاؤ، تو یہ بھی کھاؤ، کیوں، اتنی امپورٹنٹ بات ہے کیا؟ لیکن سبحان اللہ ہمارا دین ایک ایک چیز ہمیں واضح کرتا ہے، یہ بھی بتاتا ہے کھانا کیا اور کیا نہیں کھانا، کتنی ایک بات ہے نا، حالانکہ آپ کہیں کہ یہ کوئی نماز روزہ تھوڑی ہے، ہم سمجھتے ہیں قرآن میں صرف یہی لکھا ہوا کہ نماز کیسے پڑھنی، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، تو وہ تو ہمیں چیزیں آتی ہیں، نہ ہم نے قرآن پڑھ کے کیا کرنا، دیکھو کتنی باریکی ایک بات، آپ کی روزمرہ زندگی کی بات ہے جس کو ہم دنیاوی کام سمجھتے ہیں، کھانا بھی اگر حلال اور طیب کھاؤ گے تو کیا ہے، آپ نے قرآن کے ایک حکم کے اوپر عمل کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم اس نیت کے ساتھ کھانا بھی کھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کھاؤ جو بھی زمین میں حلال اور طیب، تو میں حلال اور طیب اسی لیے کھا رہی ہوں کہ اللہ تیرا حکم ہے، یہ وہی احکام آپ کے لیے ایک نیکی بن گیا، ایک عبادت بن گیا، آپ نے قرآن کے ایک حکم پہ عمل کیا، اسی لیے علم والا فائدے میں رہتا ہے نا، لیکن آپ اس نیت کے ساتھ کھائیں گے آپ کو اس کے اوپر بھی اجر ملے گا، جس نے کبھی قرآن پڑھا سیکھا ہی نہیں تو اس کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں، وہ کیا نیت کرے گا، وہ تو باقی بھی لوگ کھا ہی رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کھا رہے ہیں، کوئی لوگ صرف سبزیاں ہی کھا رہے ہیں، بڑی صاف ستھری بھی ہیں، حلال بھی ہیں، کیا ان کو اجر مل رہا ہے، انہوں نے کبھی یہ سوچ کے کھایا ہی نہیں، تو حلال اور طیب کھانے کے اندر، ہاں جو میں بات بتا رہی تھی کہ حلال کیا اتنا ضروری ہے بتانا کہ حلال کھایا جائے، دیکھیں آج یہ لوگ بھی کہتے ہیں یو آر واٹ یو ایٹ، تم وہی ہو جو تم کھاتے ہو، انسان کے اوپر اس کی غذا کا اثر ہوتا ہے، پتا ہے اس کے جسم پہ بھی ہوتا ہے، اس کی روح پہ بھی ہوتا ہے، اس کے عمل پہ بھی ہوتا ہے، جو حلال ہے نا اس سے انسان کے اندر اتنی ایک جس کو کہیں گے نور پیدا ہوتا ہے، برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، نیکیوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، گناہ سے دل گھبراتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں تک کو فرمایا، یا ایہا الرسل کھلوا من طیبات وعملوا صالحا، اے رسولو تم طیبات میں سے کھاؤ، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نیک عمل کرنے کے لیے کیا ہے؟ رزق حلال کا بہت بڑا دخل ہے۔ اسی طرح اگر انسان رزق حلال نہیں کھاتا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہیں طویل سفر کرتے ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یعنی مسافر کی تو دعا قبول ہوتی ہے نا، تو اسی لیے کہا گیا لمبا سفر کوئی کر کے آیا، اتنا سفر کر کے آیا پریشان حال ہو کے تھکا ٹوٹا، پھر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب، مگر اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام۔ ظاہر ہے اس کی آمدنی حرام ہوگی تو کھانا پینا حرام ہی ہو گیا، لباس بھی حرام ہو گیا، ورنہ کپڑے دیکھیں سب نے کپڑے پہنے ہوئے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے فلاں کپڑے حرام ہیں فلاں کپڑے، نہیں، کو کپڑوں کے اوپر تھوڑی لکھا ہوا ہے، لیکن کمائی حرام تھی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حالات میں اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے، یہ مسلم اور ترمذی کی روایت ہے۔ تو اس سے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں حلال کھانا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو حلال کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، دیکھ اور دیکھیں حرام کا راستہ، اسی لیے فرما دیا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ حرام راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ اور جب انسان کی دعائیں اس کی عبادات قبول نہ ہو، سوچیں پھر اس کے لیے رہ کیا جاتا ہے، کس کے حوالے ہوگا پھر؟ وہ تو ظاہر ہے شیطان کے ہی حوالے ہوگا نا، انسان تو دعا کر کے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے، جس کی دعا ہی قبول نہیں ہو رہی وہ کدھر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت جو حرام سے پلا بڑا ہو یہ دوزخ کی آگ کے زیادہ مستحق ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں دونوں باتیں آ گئی نا اس میں، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ انگریڈینٹ یا جو طریقہ ہے اس کو، اگر گوشت ہے تو اس کو طریقہ جو ذبح کرنے کا وہ بھی اس مطابق ہو، اسلام کے مطابق ہو، دین کے مطابق ہو، یا اگر کوئی اور چیز ہے اس کی انگریڈینٹس اسلام میں جو حلال ہیں وہی ہوں، اسی طرح جو آمدنی ہے جس سے وہ خریدا گیا وہ بھی حلال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اندازہ لگائیں آپ کتنی یہ سیریس بات ہے، کہ جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، 10 درہم کا اس نے نا کپڑا خریدا، اس میں سے 1 درہم حرام کا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں فرمائے گا جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پہ رہے گا۔ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ ربی، 1 درہم تھا صرف حرام کا۔ لوگ آج کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر حلال اور حرام ساتھ ساتھ ہی آپ بیچ رہے ہیں نا تو کوئی بات نہیں ہے، حلال بھی تو ہے تو کوئی بات نہیں، اگر تھوڑا حرام بیچ لیا تو اٹس اوکے۔ تو یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، 10 میں سے صرف 1 درہم تھا حرام کا۔ آج کل یہ ہوتا ہے لوگ رشوت لیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، بدماشیاں، دادا گیری، بھتے لیتے ہیں لوگوں سے، کتنا کامن ہے بھتے لینا، اغوا برائے تاوان، پھر اس کے بعد اس سے حج کے لیے چلے جاتے ہیں، عمرے کرنے چلے جاتے ہیں وتھ فیملی، مسجدیں بنا دیتے ہیں، سوچتے ہیں ہم نے نیکی کے یہ کام کر لیا اب ہمارا گناہ دھل گیا، کیونکہ ہم نے مسجد جو بنا دی اب باقی ہم اپنی شاہ خرچیوں پہ اڑائیں، اس کے بعد یورپ کی ٹور لگاتے ہیں، پھر شاپنگ سپری پہ نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض عورتیں اپنے خاندوں کو مجبور کر دیتی کہ وہ جہاں مرضی کمائیں، جہاں سے مرضی لائیں، ہماری بس یہ ڈیمانڈ پوری ہونی چاہیے، مجھے یہ سیٹ چاہیے، مجھے یہ کپڑے چاہیے، میں نے شادی پہ یہ پہننا ہے، یہ ہماری جو گھر کی شادی وہ دھوم دھام سے ہو، اور یہ نہیں سوچتی کہ خدا کا بندہ اگر مجبور ہو کے حرام میں جا پڑتا ہے اس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے، تو ان کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، کیونکہ یہ عورت بھی اس کے ساتھ شامل ہوگی۔ پھر بعض لوگ بڑی بڑی شادیاں کرنے کے لیے، لوگوں کے سٹینڈرڈز پہ پورا اترنے کے لیے حرام کمائی کرتے ہیں، اور عورتیں ساتھ شامل ہوتی ہیں کیونکہ ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس شادی کا انجام کیا ہوگا جو حرام کمائی سے اتنے دھوم دھام سے کی ہو۔ بعض لوگ بچوں کو پڑھانے کے لیے، ان کی بڑی فیسیں دینے کے لیے، ان کو اوپر پوزیشن تک پہنچانے کے لیے حرام میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اکثر یہی بیوی بچوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں، ان کے نخرے ہوتے ہیں، یا ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان حرام میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، اور یہ صرف پہلی بار کی جھجک ہوتی ہے بندے کو، کہ پہلی بار اس کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ غلط ہو رہا ہے, ونس یہ کام شروع ہو گیا پھر احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں. انسان اتنا یوز ٹو ہو جاتا ہے اس برائی کا کہ برائی برائی نہیں لگتی, وہ کامن بات ہو جاتی ہے. اب اس کو چھوڑیں کیسے؟ اگر چھوڑیں گے تو پھر کیا ہوگا ہمارا؟ مجھے ایک بات یاد ہے کہ میں چھوٹی تھی تو اس وقت ہمارے نیبرس میں ایک درس ہوا تھا, آج تک مجھے وہ نہیں بھولتا, کہ اس میں ٹاپک تھا حرام کمائی پہ. تو جیسے سبحان اللہ, کبھی دیکھیں ہم انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, جنہوں نے دیا مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ وہ کون ہے, لیکن وہ میرے ذہن میں اتنا بیٹھ گیا, اتنا بیٹھ گیا کہ وہ یعنی ایک جیسے انسان جو ہے نا اس کے اوپر پکا ہو جاتا ہے. دیکھیں کبھی انسان کہاں کوئی ایک بات سن لیتا ہے, ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں کہ اسی نے سنا نہیں سنا, ہمارا بتانا ضائع ہی گیا, لیکن آپ کو کوئی نہیں پتا ہوتا کہ کوئی ایک اس میں سے بیٹھا ہوا کتنے سال گزر جائیں اور اس کے ذہن سے وہ بات نہ جائے. تو چیزیں ذہن میں فٹ ہو جاتی ہیں. تو پھر اتنا زمانہ بھی اب گزر گیا, لیکن میں آج تک بھی اپنے ہسبینڈ کو یہی کہتی رہتی ہوں کہ دیکھیں ہمیں کوئی حرام نہ کھلائیے گا, تھوڑا کھا لیں لیکن حرام کبھی نہ آئے ہمارے گھر. تو یہ چیز اتنی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ حرام بہت سارے گناہوں کا راستہ کھول دیتی ہے. جو بچے حرام میں حرام کمائیوں سے پلتے ہیں وہ اولیاء اللہ تو نہیں بنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھیں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے کھڑے ہو کے فرمایا, یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بنا دے اللہ تعالیٰ مجھے, میں نے میری دعائیں قبول ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے سعد حلال کمائی کھاؤ تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے, تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. یعنی تو اللہ کی قسم بندہ حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا, اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلاؤ تو جہنم کی آگ اس کے زیادہ لائق ہے. تو جو اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گے تو پھر بتائیں ان کا گوشت کس سے پل رہا ہے. اچھا اب ضرور آپ میں سے کوئی لوگ سوچ رہے ہوں گے, ہم تو بڑے مجبور ہیں, ہم تو بڑے ایسے ہیں, ہسبینڈ مانتے نہیں ہیں, اور عورتیں کہتی ہیں کہ ہم اب کیا کریں. بات یہ ہے, اگر تو کسی کے ہسبینڈ ایسی چیز کے اندر ملوث ہیں اور اس عورت کو پتا بھی ہے, اول تو سب عورتوں کو اتنی آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے کہ ان کے گھر میں کمائی کہاں سے آ رہی ہے. باقی چیزوں میں ہم بڑے عقل مند ہیں, فرمائشیں کرنے میں اور باقی چیزیں جاننے میں ہمیں بڑی سمجھ ہے, یہ نہیں سمجھ ہے کہ کہاں سے کمائی آ رہی ہے گھر میں, کیونکہ یہ اتنا ضروری ہے ہمارے لیے جاننا, اس لیے کہ ہماری دنیا اور آخرت اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو یعنی بعض عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ اب ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم کیا کریں. تو اس کے جواب یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو آپ ان کو بتاتی رہتی ہیں, ان کو سمجھاتی رہتی ہیں اور اس چیز سے اتنی تنگ رہتی ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, پھر تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف رکھے گا اسے. لیکن اگر آپ کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں, کہاں سے بھی آئے مجھے اس سے کیا, بس میری ڈیمانڈ پوری ہونی چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ کہ الٹا ہسبینڈ سے ڈیمانڈ کرتی رہیں کہ ہمیں لا لا کے دیں, چاہے جہاں سے بھی لائیں, اور بغیر پرواہ کیے اس کو استعمال کر رہے ہیں. یا یہ کہ ہاں میں دل میں تو بہت تنگ ہوتی ہوں, نہیں میں بڑا منع کرتی ہوں, اور اس کے بعد آپ ہی چوڑیاں بنوا رہی ہیں اور زیور بنوا رہی ہیں, اور آپ سیر و تفریح کر رہے ہیں, اور ویکیشن پہ وہاں جا رہے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں, اور خوب اڑا رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کو تو کوئی دکھ نہیں ہے, کوئی افسوس نہیں. پھر وہ شوہر یہی کہے گا کہ اگر میں یہ نہ کمائی لے کر آؤں تو پھر تمہاری یہ سارے خرچے کدھر سے پورے ہوں گے. یہ تو انسان صرف ضرورت کی زندگی گزارے نا, پھر اس کے سے عیش نہیں کرنے بیٹھ جائے. یہاں پتہ ہے ہاں میں تو بہت تنگ رہتی ہوں اسے, لیکن ساتھ ساتھ اپنی شاہ خرچیاں بھی جاری ہیں. اسی طرح دیکھیے, جب کوئی انسان کاروبار ہی نہیں, جب کوئی انسان نوکری کرے اور اس نوکری کے اوپر وہ اپنے پورے آورز نہیں لگاتا تو وہ بھی ایک حرام کے زمرے میں آ جاتا ہے, کہ وہ پے کر رہے ہیں خاص طور پہ جو آورلی بیسس کے اوپر کام کرتے ہیں, جو گھنٹے جن گھنٹوں کے وہ پیسے لے رہے ہیں ان سے, وہ گھنٹے وہ کہیں اور اخبار پڑھ رہے ہیں, کوئی ای میلے دیکھ رہے ہیں, کوئی کہیں اور کام کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ تو پے کر رہے ہیں نا, اور یہ جا رہا ہے حرام میں, کہ یہ کہیں اور وقت لگا رہا ہے, تو وہ جو پیسے لے رہا ہے اس کے وہ تو حرام ہو گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو آورلی بیسس پہ نہیں ملتے، ان کو منتھلی بیسس پہ، بس وہ کہتے ہیں ہمارا کام کرو اور آپ جتنے بھی گھنٹے لگاؤ، تو پھر ٹھیک ہے، اگر ایک دن کام نہیں ہے تو کسی دن بہت زیادہ بھی کام ہو سکتا ہے، تو پھر اس دن ایکسٹرا آورز لگائے. اس لیے کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے. اور دیکھیں اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلا، مستجاب الدعوات اگر ہم بننا چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حلال کمائی کھاؤ. حلال کھانے سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، تو وہ ضرور اپنی کمائیوں کو دیکھیں، چیک کریں کہ ہماری کمائیاں کس کی ہیں، کیا سورس آف انکم ہے. اسی طرح جن کا عبادت میں دل نہیں لگتا، بیزاری ہوتی ہے، دل تنگ ہونے لگتا ہے، وہ بھی اپنی کمائیوں کے اوپر غور کریں. ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال سے صدقہ بھی قبول نہیں کیا جاتا. تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ اگر جتنی مرضی مسجدیں بنا لو، یتیم خانوں میں دے دو، ڈونیشن وہاں دے دو وہاں دے دو، اگر حرام کی کمائی ہے تو نہ وہ صدقہ قبول ہونا ہے، اور اپنے اوپر خرچ کیا تو اپنے لیے بھی آگ کمائی. تو حلال اور طیب سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، صدقہ بھی قبول ہوتا ہے، نیکی کا راستہ آسان ہوتا ہے. حرام کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اپوزٹ، نہ نیک اعمال قبول ہوئے، نہ نمازیں قبول ہوئیں، نہ دعائیں قبول ہوئیں، اور انسان بھی جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. اور نیکی اور بدی کی بھی تمیز بھی اٹھ جاتی ہے، انسان کو یہ بھی نہیں پھر یاد رہتا کہ کیا نیکی ہے اور کیا بدی ہے. تو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے، اس کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. دیکھیں ہر حرام کام جو ہے نا، ہر گناہ کا کام، وہ شیطان کے قدموں کی پیروی، کیونکہ ایک راستہ رحمان کا اور ایک شیطان کا. جس نے رحمان کا راستہ چھوڑ دیا، رحمان کا راستہ کیا ہے؟ اس نے تو فرمایا حلال اور طیب کھاؤ، جب یہ راستہ چھوڑ دیا تو پھر دوسرا راستہ تو شیطان کا راستہ ہی ہے. حلال کو حرام بنانا، حرام کو حلال کر دینا، یہ شیطان کا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پہ کہ آدمی کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ جو اس نے کمایا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. یعنی یہ تمیز ہی انسانوں سے مٹ جائے گی، اس کو فکر ہی نہیں ہے، بس آنی چاہیے کہیں سے انکم، چاہے حلال سے ہے چاہے حرام سے ہے. بہت سی چیزیں ایسے لگتی ہیں انسان بڑی محنت کر رہا ہے، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی ڈاکہ نہیں ہے، کوئی بھتا نہیں ہے، لیکن وہ حرام ہے، کیونکہ جو آپ چیز سیل کر رہے ہیں وہ حرام ہے. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں وہ جسم داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام کی ہے. تو دیکھیں خطوات شیطان یہی ہے، شیطان ہی انسان سے یہ حلال حرام کے اور اس طرح کرا دیتا ہے، اور پھر انسان کو اس چیز میں ڈال دیتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں سب ٹھیک ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کے کچھ اور نام رکھ کے اس کو اپنے لیے حلال کر لیں گے. دیکھو حرام چیز ہے نا، لیکن خود کے لیے حلال کر لیا، کیونکہ اس کا نام کچھ اور رکھ دیا، چلو حلال ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ خبر کس نے دی ہے؟ کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یاد رکھنا، شیطان جو ہے نا وہ تم سے دشمنی کرے گا، کیونکہ وہ تو ہے ہی تمہارا دشمن. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی تو اس کو اپنا دشمن سمجھو، وہ تو تمہارا دشمن ہے ہی، اس نے تو اول دن سے تم سے دشمنی کی، اس لیے وہ یہ کام کرے گا، تمہیں حرام میں ڈالے گا اور تمہارے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرے گا. دیکھیں یاد رکھیں، آپ کا کوئی چیز کھانے کو دل نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے کہ میرا ویسے ہی نہیں دل کرتا، کیونکہ ہمارے جو ہے نا مطلب میری طبیعت ایسی نہیں. مثال کے طور پہ ہم نے کبھی اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، تو یہ نہیں کہ ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ کوئی اور ہمارا کوئی تقدس ہے یا کچھ ہے، ہمیں ویسے کیونکہ کبھی کھایا ہی نہیں، تو پھر اس لیے اب کوئی ایسی طبیعت نہیں چاہتی کھانے کے لیے، ہم جس سے یوز ٹو ہیں وہ، تو وہ اٹس اوکے، وہ اوکے ہے. اب یہ نہیں کہ ضروری ہے آپ نے کھانا، اگر آپ نے نہیں کھایا اچھا آپ نے حرام کر لیا اپنے، نہیں وہ اوکے ہے، لیکن اس چیز کو حرام سمجھ کے نہ کھانا وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ تمہارا جو دشمن ہے نا، یہ تم سے کام کروائے گا، یہ یاد رکھو کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے راستے پہ نہ جانا. لیکن انسان اس کی دشمنی کا شکار ہو جاتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ جو ہے نا میں اس میں سے، اللہ تعالیٰ کو اس نے کہا تھا کہ میں اس میں سے بندوں میں سے تیرے ایک مقرر حصہ لے کے رہوں گا، میں ان کو بہکاؤں گا، ان کو آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دل میں. اگر انسان ایک وسوسے کو انٹرٹین کر لیتا ہے نا تو پھر وہ دوسرا وسوسہ ڈالتا ہے، پھر تیسرا ڈالتا ہے، آہستہ آہستہ وہ انسان کے اوپر قابو ہی کر لیتا ہے. تو اگر انسان جو شیطان نوک کرتا ہے اس کے ڈور پہ، اگر وہ اس کو اوپن نہ کرے تو بچ جائے گا، لیکن اگر وہ اس کی باتوں میں آتا جاتا ہے تو پھر کبھی نہیں بچ سکتا. سورہ بنی اسرائیل آیت 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے، تو وہ انسانوں کو بھی اسی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ نافرمان ہے رحمان کا. یہ سورہ فاطر کی آیت 60 جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھو، اس کو دشمن سمجھو. کیا ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں؟ کیا ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ایک دشمن ہے جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہم نے اس سے بچ کے رہنا؟ وہ تو ایسا ہے کہ ایک نہیں تو دوسرے طریقے سے، دوسرے نہیں تو تیسرے طریقے سے انسان کے اوپر بار بار حملہ آور ہوتا ہے، گناہ کروا کے ہی چھوڑتا ہے، گناہوں میں ڈال کے ہی چھوڑتا ہے، اور انسان اس کے فریب میں آ جاتا ہے. کیونکہ وہ صبر سے کام لیتا ہے نا، کبھی وہ یہ نہیں آگے کہے گا یہ برائی کر لو، یہ ایسے نہیں آ کے شیطان برائی کرواتا. وہ کیسے برائی کرواتا ہے؟ کہ وہ آ کے کہتا ہے کہ برائی کو چھوٹا کر کے دکھا دیتا، اور انسان کے لیے اس کو آسان کر کے دکھا دے گا، اور اس میں لذتیں دکھائے گا، اس میں فائدے دکھائے گا، اس میں اٹریکشن دکھائے گا. نیکی کے راستے سے ایسے نہیں روکے گا کہ نہیں تم یہ نیکی نہ کرو، ایسے ایسے ہیلے بہانے کروائے گا کہ انسان آخر کا کہے گا کہ ہاں واقعی نہیں نہیں میں چھوڑ تھوڑی رہی ہوں، میں تو ویسے ہی کہہ رہی ہوں کہ چلو میں بس چھوڑ نہیں رہی، میں بس تھوڑے دن کے لیے بریک لے رہی ہوں. وہ بریک لیتے لیتے شیطان اپنے ساتھ ہی لے جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا نا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، تو کتنا ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے ایسے دشمن سے. سوچیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یامرکم، اونلی اونلی وہ تمہیں بلاتا کس کی طرف ہے، یعنی انما سے اب آپ دیکھیں نا کہ اس کا کام صرف کیا ہے، کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے، وہ تمہیں بلاتا ہے، وہ تمہیں وسوسے ڈالتا ہے، کس چیز کی طرف؟ صرف بسو برائی کے، والفحشاء اور بے حیائی کے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پر تم وہ کہو جس کو تم نہیں جانتے. تین کاموں کا حکم دیتا ہے، سوء، فحشاء، اور یہ کہ تم اللہ پہ وہ باتیں لگاؤ جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم وہ باتیں اللہ کے اوپر لگا رہے ہو. اس کا کیا مطلب؟ یعنی شیطان انسان کو برائی کے راستوں کی طرف بلاتا ہے، اس طرف دعوت دیتا ہے، اور فحاشی کے راستوں کی طرف، اور گریجولی لے کر جاتا ہے، یعنی ایک ہی دفعہ نہیں کرتا، بہت آرام آرام سے، ویری سلولی، ہی ٹیکس ہز ٹائم، بڑا آرام سے اپنا ٹائم لیتا ہے، پھر بندے کو آہستہ 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 لے کے جاتا ہے. ایک دن میں نہیں اس کو کوئی دنیا کا سب سے بدماش آدمی بنا کے کھڑا کر دیتا، بالکل سلولی ڈیویٹ کرتا ہے راستے سے. جب انسان وہ پٹری سے اتر جاتا ہے تو پھر آگے سے آگے چلتا ہی چلا جاتا ہے. آج یہ تو بعد کی بات ہے کہ برائی کی طرف وہ بلاتا ہے تو ہم نے اس طرف نہیں جانا، یہ تو بعد کی بات ہے. سب سے پہلے تو آج یہ طے کرنا ہی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ برائی ہے کیا، اس لیے کہ آج اتنے سارے کام ایسے ہیں جو برائی کے ہیں، مگر ہم یہ کہہ کے کرتے جاتے ہیں، پھر کیا ہوا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لو یہ تو سارے ہی آج کرتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ آپ اپنے رسم و رواج میں سے دیکھ لیں، بے شمار کام ایسے ہیں، شادی بیاہ کی جو بھی رسمیں ہیں ان میں دیکھ لیں، خوشی غمی کے جو کام ہیں ان میں دیکھ لیں، کوئی ہمیں برائی نظر ہی نہیں آتی. اسی طرح فحاشی ہے، بے حیائی ہے، ہم ان کو برائی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ برائی اور بھلائی کی تمیز ہی ختم ہو گئی. شیطان یہی تو کرتا ہے، ڈائریکٹلی وہ نہیں لے کے گیا برائی کی طرف، بلکہ آہستہ 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 پہلے یہ تمیز ہی ختم کر دی.
پہلے سٹینڈرڈز ہی جو برائی کے ہیں, فحاشی کے سٹینڈرڈز ہیں, وہ ہی ایسے کر دیے کہ انسان وہ کر کے کہتا ہے کہ واٹس دا بگ ڈیل, یہ تو نارمل ہے, آج کل سبھی تو کر رہے ہیں. اس طرح سے اس راستے کی طرف لے کر جاتا ہے. وہ چیزیں جب کامن ہو جاتی ہیں تو وہی انسان پھر سوچتا ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے. کامن کیسے ہوتی ہیں, کوئی چیز کامن کیسے ہوتی ہے بتائیں؟ جب ایک چیز آپ دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں, نظریں عادی ہو جاتی ہیں اس کو دیکھنے کی, تو اب وہ چیز برائی نہیں لگتی, وہ چیز ایک نارم لگتی ہے سوسائٹی کا. مثلاً ہم ان ملکوں میں آئے, شروع میں ہمیں ایک دم لگا ہے یہ کیا ہے, اتنی اتنی چھوٹی اسکرٹ پہنی ہوئی ہے یا سلیو لیس ہے یا اچھا, اس کے بعد کیا لگا, اچھا آپ سارے جو چلتے پھرتے جا رہے ہیں تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ ایک نارمل چیز ہے. جب کوئی چیز نارمل لگنے لگتی ہے نا انسان کو, تو پھر اس کے لیے وہ کرنا بھی نارمل ہو جاتا ہے, پھر وہ خود کرتے ہوئے بھی نہیں جھجکتا, گھبراتا نہیں ہے. دیکھیں ایک وہ وقت ہوتا تھا کہ جب کوئی عورت برقعے کے بغیر باہر نکلتی تھی تو وہ اچھی عورت نہیں سمجھی جاتی تھی. آج بے پرد ہو کے مردوں میں جانا یہ کوئی برا سمجھا ہی نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ ہر دوسری عورت ایسی ہے, تو نظریں عادی ہو گئی ہیں نا. تو برائیاں جو ہیں شیطان اس طرح سے عام کرتا ہے اور اس طرح سے ان کی طرف بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی آگے فرمایا, شیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں فقر کی طرف بلاتا ہے, یعنی کہ محتاج ہو جاؤ گے, فقیر ہو جاؤ گے. ہائے تم نے یہ اگر یہ حرام نہ کمایا نہ کھایا تم کیسے جیو گے, تمہارا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. شراب نہیں بیچو گے کاروبار کیسے چلے گا, بھوکے مرو گے. لاٹری نہیں بیچو گے تو کیا ہوگا, فقر آ جائے گا, بچے کھائیں گے کہاں سے. ایسے فقر کا انسان کو وعدہ دیتا ہے, اور فحاشی کا, بے حیائی کا. دیکھیں بے حیائی کبھی بھی اللہ تعالی کی طرف سے نہیں ہو سکتی, کبھی بھی نہیں ہو سکتی. یہ فحاشی جو ہے نا یہ ہے ہی شیطان کا کام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما, وہ صرف ان چیزوں کا حکم دیتا ہے, یہ اس کا کام ہے, یہ اس کا راستہ ہے. کبھی بے حیائی کو یہ نہ سمجھے کہ یہ اٹس اوکے. آج ہر طرف دیکھیں بے حیائی اتنی پھیل گئی ہے. میں تو آپ کو, آپ لوگ جانتے ہیں کہ یعنی میں کیا کیا بتاؤں آپ کو کہ کون کون سے راستے ہیں جہاں سے بے حیائیاں ہمارے گھروں تک پہنچ رہی ہیں. اتنے راستے ہیں, اتنے چینلز ہو گئے ہیں بے حیائی کے. بے حیائی کا لٹریچر ہے, بے حیائی کی ای میلز ہیں, بے حیائی کی ایسی باتیں ہیں, ایسی چیزیں ہیں, ہوموسیکشوالٹی ہے, کتنی ساری چیزیں ہیں بے حیائی کی, ایسی ایسی باتیں کہ انسان کا دل کانپ جاتا ہے. عورت اور مرد کا آزادانہ میل ملاپ, کیونکہ جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں گے وہاں تیسرا شیطان ضرور آ جائے گا. یہ نہیں کبھی ہو سکتا کہ ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوں اور شیطان تیسرا نہ ہو, ضرور آئے گا. میوزک کو دیکھ لیں, گانوں کو دیکھ لیں, اتنے زیادہ یہ کامن ہے کہ لوگ ان کے بغیر تو گاڑی ڈرائیو نہیں کرتے. پہلے بیٹھتے بعد میں کیسٹ پہلے اندر جاتا ہے, سی ڈی پہلے اندر جاتی ہے. جدھر دیکھ لو یہی فحاشی ہے, جس میں عشق محبت کی ایسی باتیں, جذبات کو بھڑکا دینے والی شاعری, مست کر دینے والے اشعار, سب فحاشی ہے. کتنے ایسپیکٹس ہیں فحاشی کے, مگر رونا پھر وہی ہے کہ ہمیں احساس زیاں بھی نہیں رہا, ہمیں یہ بھی نہیں پتا یہ بے حیائی ہے. ہم نے بے حیائی کو, یہ قرآن کہتا ہے کہ بے حیائی کا حکم صرف شیطان دیتا ہے, ہم نے اسی کو اتنے خوبصورت نام رکھ دیا. نہیں, آرٹ ہے, کلچر ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, کوئی بات نہیں, اٹس جسٹ ویلنٹائن ڈے, سینئرز کا پروم ہے, کوئی بات نہیں, ویکینڈ لیٹ نائٹ پارٹی ہے, میوزک پارٹی ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے, ارے فیونسی ہے, اس کا منگیتر ہے, بس کوئی مسئلہ نہیں ہے. منگیتر ہے تو کوئی بات نہیں ہے, ساری چیزیں حلال ہو گئی. ڈیٹ کلچر ہمارے یہاں کتنا عام ہو گیا ہے, کزن کلچر کتنا عام ہے. پھر کیا ہوا, یہ تو کزن ہی ہے, کزن ہے, بھائی تو نہیں ہے.
بڑے بھی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہمارے ساتھ بچوں نے کیا کرنا، جائے جا کے تم لوگ کزنز آپس میں ملو جلو اور گپ شپ کرو اور گھومو پھرو. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں بے حیائی کی جو ای میلز ہوتی ہیں ان کے سبجیکٹ دیکھ کے انسان کہتا ہے کہ یعنی روح کانپ جاتی. ایسے سونگز اور ایسی موویز لوگوں میں مطلب اتنی جیسے کہ عام ہو گئی ہیں، اس چیز کو کوئی سمجھا نہیں جاتا. ایسے سینز دیکھنا پوری فیملیز کا بیٹھ کے ٹی وی کے آگے یا انٹرنیٹ پہ ایسے سینز دیکھنا کہ جو انسان یعنی وہ صاف ہے کہ یہ تو ہے ہی بے حیائی. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا سورہ آراف میں قل انما حرم رب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ تعالیٰ نے تو فحاشی کو حرام کر دیا ہے، چاہے وہ ظاہری ہے چاہے چھپی ہے کھلی ہے. کھلی سے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پھر بھی ذرا ڈر جائے کہ آئے کسی کو پتہ نہ چل جائے، جو چھپی ہے اس کو تو کرنا اور ہی آسان ہے، کسی کو کیا پتہ چلنا، کون سا کوئی جانتا ہے، ہمیں یہاں پہ تو کوئی جانتا ہی نہیں، چلو یہاں پہ جو مرضی کرو. تو یہ دیکھیں کہ کھلے چھپے ہر طرح کی بے حیائی کا کام حرام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. پھر آپ بند کمروں میں دیکھ لیں، گھروں کے اندر دیکھ لیں، جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے یا میاں بیوی بھی ایون ان کے درمیان ایسے کام اگر ہوتے ہیں جو فحاشی کے ہیں بے حیائی کے ہیں، عورت یہ سمجھ کے کر لیتی کوئی بات نہیں کیا کروں میرا ہسبینڈ یہی چاہتا ہے، تو یاد رکھیں فحاشی فحاشی ہے، چاہے شوہر کہے دوست کہے یا کوئی بھی کرانا چاہے، یہ شیطان کا راستہ ہے. ہر وقت ہمیں تو الرٹ رہنا چاہیے کہ نہیں کسی ایسے رہتے جو کوئی بھی کرا لے، چاہے وہ کتنا ہی محرم رشتہ ہے، مگر جو حدود اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی اس سے نہیں آگے بڑھو. پھر ایسے گندے لطیفے ہیں لوگ ایک دوسرے کو سنانا، ایک دوسرے کو فارورڈ کرنا، نوار میں اس کے بعد ہنستے ہیں ان کے اوپر جن میں بے حیائی کی باتیں، وہ سوچتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا اس کی فٹ سٹیپس پہ نہ چلو. اب تو بے حیائی کی چیزیں نا جسٹ کلک اوے ہیں، ان کو کھولنا، ان کو دیکھنا، ان کو فالو کرنا جسٹ کلک اوے. انٹرنیٹ نے اتنی آسانی کر دی ہے کہ اب ہر ایک کے لیے بہت ہی آسان ہے. آپ جو اسی طرح جو فلمیں خاص طور پہ جو ہمارے ملکوں میں دیکھی جاتی ہیں انڈین فلمیں، کیا ہے ان کے اندر؟ جسموں کی نمائش، بے حیائی کا مواد. لیکن ہمیں کہاں وہ بے حیائی لگتی، تو پھر کیا ہوا؟ ایک دن دیکھا ساری فیملی میں بیٹھ کے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ پہلے دن انسان کو ہوتا ہے دل میں کہ یہ کچھ نہیں، یہ کچھ صحیح نہیں، کیونکہ انسان کی فطرت میں حیا ہے، اللہ نے فطرت کے اندر رکھی، نیچر میں انسان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا جو ہے نا، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، یہ ساتھ ساتھ ہیں، اگر حیا اٹھ گئی تو ایمان بھی چلا جاتا ہے، پتا ہے آپ کو. تو پہلے دن تو انسان کی وہ حیا جو ہوتی ہے نا، وہ اندر سے ذرا وہ ایک ابال سا آتا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد دوسری دفعہ دیکھا، تیسری دفعہ دیکھا، اب ماں باپ بھی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے، بچے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے، کوئی اتنا بھی نہیں کرتا کہ چینل ہی چینج کرتے. اتنی بے حیائی کے سینز آتے ہیں اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو بے حیائیاں تو آج ہمارے گھروں میں گھس گئی ہیں، ایک نہیں ہے، ہزاروں راستوں سے آ رہی ہیں. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے حیائی تو عیب دار بنا دیتی ہے، جس چیز میں بھی بے حیائی ہوگی نا وہ اس کو عیب دار بنا دیتی ہے. عیب دار سمجھتے ہیں نا، عیب ہو جائے گا اس میں، اور شرم و حیا خوبصورت بناتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایون کہ برہنگی سے بچو، یعنی ننگے ہونے سے بچو، کیونکہ تمہارے ساتھ فرشتے رہتے ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے، سوائے انسان جب ٹوائلٹ کے لیے وقت، یا پھر انسان اپنی بیویوں کے پاس جاتا ہے اس وقت جب ان سے ریلیشن شپ قائم کرتا ہے، تو اس وقت یہ الگ ہوتے ہیں. تم ان سے حیا کرو. لیکن ہم نے اپنے بازو بھی کھول دیے، گلے بھی کھول دیے، ٹانگیں بھی آدھی آدھی ننگی کر دی، تو فرشتوں کو کتنی حیا آتی ہوگی. سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا گریبان تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا گلے کے بٹن تھوڑے سے کھل جانے، تو فرشتے اندر نہیں آ رہے تھے، کہتے ہمیں حیا آتی، ان کا گریبان کھلا. آج عورتوں کے گریبان کتنے کھلے، کتنے ڈیپ گلے. سر کو کور کرنا تو کوئی وہ ایسی بات ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی مطلب ہے کہ کوئی ضروری چیز سمجھی جائے، اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا. ضرورت اس سے کیا فرق پڑتا ہے، سر کور کرنے سے زیادہ میں مسلمان ہو جاؤں گی. دقیان اسی باتیں ہیں، یہ بیکورڈ باتیں. ماڈرن بنو تو یہ شیطان نا ماڈرن ہونے کے نام پہ ہی فحاشی کراتا ہے. انٹر منگلنگ آف جو بھی مرد عورتوں کی ایسی پارٹیز جس میں اکٹھے موجود ہونا، مکسڈ گیدرنگز ہونا، پھر عورتوں کا ایسے لباس پہن کے، ایسے اپنے آپ کو زینت دے کے مردوں کے سامنے سے گزرنا، ان کی مجلسوں میں آنا جانا یا ان کی مجلسوں کو اٹینڈ کرنا جس کے اندر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں سب اکٹھے ہیں، ان کے اندر ایسے لباس اور ایسے اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے لے کر جانا، تو یہ سب کیا ہے؟ فحاشی تو ہے. تو یہ کون اس کا حکم دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں حکم دیتا. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تو خود حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ تو خود حجاب میں ہے. جو چیز قیمتی ہوتی ہے نا وہ حجاب میں ہوتی ہے، اور کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی پڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو تو کوئی ڈھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے خود سامنے نور کے 70,000 پردے ہیں، تو میرا رب حجاب کے اندر ہے اور اس نے عورت کے لیے حجاب کا حکم دیا ہے. کتنی بڑی بات. لیکن آج عورتوں کو یہ اتارنے میں وہ لگتا ہے کہ ہماری آزادی ہے. یہ بھی شیطان نے دیکھو کیسے کیسے فتنوں میں ڈالا، کس کس طرف سے آ کے ہمیں لیا، کس کس طرف سے گھیرا. جب ہم اس کو دشمن سمجھیں گے تو پھر ہے نا، ویسے ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان جو مردود ہے اس سے ہم اللہ کے پناہ میں آتے ہیں. لیکن کبھی سوچا بھی ہے اس کو مردود؟ کبھی سوچا بھی ہے اس کو کہ آپ کا دشمن ہے، یہ آپ سے کیا کیا کام کروائے گا، کس کس طرف سے آ کے آپ کو اپنے جنگل میں پھنسائے گا، کیسے برائی کو خوبصورت بنا کے، اٹریکٹو بنا کے آپ کو دکھائے گا کہ برائی آپ کو برائی نہ لگے، جس میں انسان کو مزہ آنے لگے. اور انسان کہتا ہے لو بھائی اس میں کیا حرج ہے، یہ تو سب کرتے ہیں. جو اس طرح کی ساری چیزیں ہیں نا، آج دیکھیں مس ورلڈ کا ٹائٹل، دیکھیں یہ کیا، یہ فحاشی ہے. ایسے اشتہار جس میں عورتیں آدھی ننگی ہیں، ان کے پروڈکٹ کوئی بیچ رہے ہیں اور عورت کو ضرور اس میں شامل کیا، فحاشی ہے نا. فحش کام کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کو ہیرو اور ہیروئن کا نام دیا جاتا ہے. یہ ہیرو ہے، ہیرو تو وہ ہوتا ہے بھائی جس کو کوئی فالو کیا جائے، جو کوئی اچھا انسان ہو. یہ ہے ہیرو جو فحش کام کرنے والے، جو گندے کام کرنے والے، تاکہ لوگ بھی یہ بننے کی تمنا کریں، ان کو فالو کریں. اور بے حجابی کو ہم کہتے ہیں یہ فیشن ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ ماڈرن ہونا ہے. فیشن کے نام پہ تنگ اور ننگے لباس پہننا، یہ ہے حیا؟ آدھی آدھی رات تک ایسی مجلسوں میں بیٹھے رہنا جہاں پہ مکسڈ ہو سب، اور جہاں پہ ناچ گانا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں فن ہے. ہر چیز کو ہم نے یہ نام دے دیا، مزہ آئے گا، بس مزہ آئے گا. وہ شیطان نا یہ مزہ آئے گا یہ کہہ کے سارے کام کروا لیتا ہے. تم نے کوئی پینڈو بننا ہے، تم نے کوئی ایسے بننا ہے، یہ کہہ کے ہر کام آپ سے کروا لے گا. تو یاد رکھیے شیطان کریپ ان کرتا ہے. یہ کریپنگ کا ورڈ جو ہے نا، یہ بالکل اپروپریٹ اس کے لیے. کریپ ان کرتا ہے انسان کے، مسلسل لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، آخر پھنسا لیتا ہے. ایسے مکڑی کے جالے کے اندر مکھی پھنستی آ کے نکل نہیں پاتی. تو یہ شیطان اس طرح کی کاروائیاں کرتا ہے. اس سے الرٹ رہیں، اس سے الرٹ رہیں. اور یہ برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان کا دشمن ہے. اور یہ دو الفاظ جب اکٹھے آ جائیں نا، تو اس میں ہر طرح کی برائی آ جاتی ہے، سو بھی ہے، فحشا بھی ہے، دونوں ہی ہیں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پہ وہ باتیں کہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو. دیکھیے آج کیسی باتیں انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، کیسی باتیں، علم کچھ نہیں ہے، لیکن کہنا لو یہ کہاں اللہ تعالیٰ نے منع کیا بھلا، وہ شراب کا کہاں لکھا ہوا کہ حرام ہے، بس یہ کہا ہے کہ نشہ نہ چڑھے، تو ٹھیک ہے ہم اتنی پی لیتے ہیں جس سے نشہ نہ ہو. یہ لو زنا کا تو اللہ نے روکا، یہ تھوڑی کہا کہ گرل فرینڈ نہیں رکھو، گرل فرینڈ رکھنے سے کہاں منع کیا، بوائے فرینڈ رکھنے سے کہاں منع کیا، اگر ہمیں اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرتے ہیں تو اس سے میں کیا حرج ہے. تو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے وہ باتیں تم منہ سے کہتے ہو، یہ شیطان کے علاوہ ہے. کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں، یہ تو ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ قرآن میں ہوتا ہے، اسلام میں تو یہ کوئی نہیں ہے، حالانکہ وہ اسلام میں ہوتا ہے. تو وہ باتیں منہ سے کہلواتا ہے جو کہ انسان کو علم تک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان لوگوں نے نہ کبھی دین پڑھا نہ کبھی قرآن پڑھا. ان سے اگر پوچھے نا آپ نے کتنی دفعہ قرآن پڑھا اور سیکھا، کچھ بھی نہیں، مگر یہ ضرور کہتے ہیں یہ کہاں پہ، عورتیں دین پڑھیں اور پھر اس کو دین کے لیے کوئی کام کریں، یہ کہاں پہ لکھا ہوا عورتوں کے لیے، اور یہ تو عرب کلچر میں ہوتا تھا، اسلام تو نہیں ہے، ہم تو نہیں مانتے. آپ کو کس نے کہہ دیا عرب کلچر میں، قرآن میں آیتیں ہیں اس بارے میں، اور کہتے ہیں نہیں اس زمانے میں اصل میں یہ ہوتا تھا نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ معاف کرے. آج ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو یہ یورپ اور ان امریکہ اور ان ملکوں میں ہیں، کینیڈا وغیرہ میں، کچھ لوگ اتنے زیر اثر آ گئے ہیں ان لوگوں کے کہ آج وہ یہ کہنے لگے یہ خنزیر، اس کا گوشت، وہ پہلے زمانے کا خنزیر تو گندا ہوتا تھا، وہ تو بڑی گندگی میں رہتا تھا، آج تو اتنے کیوٹ ہیں اور اتنے صاف ستھرے ہیں، آج کا خنزیر تھوڑی آرام ہے، یہ تو ٹھیک ہے. اوف وتقول اللہ ما لا تعلمون، شیطان دیکھو تمہیں کس کس طرح ورگلا رہا ہے، کیسے کیسے بہانے دیکھو سجاتا ہے، پھر بھی ہم کتنے آرام سے اس کے ٹریپ میں چلے جاتے ہیں. کتنا ضروری ہے کہ آپ قرآن سیکھیں، اس کو سمجھیں، آپ کو پتا چلے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، دشمن اپنی چال چلتا جا رہا ہے، یہ اتنے بے وقوف ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ ہمارا کوئی دشمن ہے اور کیسے ہم سے ٹرکس کھیلتا ہے. وہ دیکھو کہ کتنا الرٹ ہے، پہلے دن سے انسان کے پیچھے لگتا ہے، پہلے دن سے جب وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اس کو ٹھوکا لگاتا ہے، اس دن سے دشمنی کرتا ہے. آدم علیہ السلام کے وقت سے اس نے دشمنی کی، وہ کہتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے، میں نے عہد کیا کہ میں لے کے جاؤں گا ان کو جہنم میں اپنے ساتھ، اور وہ اس مشن میں لگا ہوا دن رات، اور یہ معصوم انسان ان کو یہی نہیں پتا کہ ہمارا کوئی دشمن ہے جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا. اب سوچیں اگر آپ کو کوئی بتا دے آپ کا یہ پتا ہے آپ کا ایک دشمن ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں، آپ کی حالت کیا ہو جائے گی، صرف اتنا سا کوئی کہہ دے آپ کی حالت کیا ہو جائے گی، اوف آپ کو کہیں گے کہ اب میں تو بالکل ہر وقت چوکنا رہوں بھائی، کوئی ایسا دروازہ کھڑکی کھلی نہ رہ جائے کہ دشمن آ جائے، میں تو اپنی حفاظت کا ہر انتظام کروں. اللہ اکبر، تو یہ دنیا کے دشمن ہے نا انسانی، یہ تو چلو کسی کو گولی مار دیں گے انسان مر جائے گا، تو یہ جو شیطان دشمن ہے نا یہ تو جہنم میں لے کے جائے گا جہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا. پھر اسی طرح ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ بے شک شیاطین اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں، اور ان کی وحی کیا ہوتی ہے کہ جس پہ اللہ کا نام لیا جائے اس کو تو نہ کھاؤ، اور جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو کھا لو. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ، اور جس پر لیا جائے اس کو کھا لو، یعنی ایسی ایسی باتیں کہلواتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، تم وہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اور اس کو مت کھانا، بالکل الٹ بات نا. اسی طرح آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں اللہ رسول پہ باتیں لگانا کتنا آسان ہے، کوئی کسی سے بھی بات کر لیں بالکل جاہل ہوں گے، لیکن کیا کہیں گے آپ کو پتا ہے یہ تو قرآن میں ہے نا، یہ قرآن نہ پڑھا نہ سنا کبھی، یہ تو قرآن میں ہے. اچھا دوسرا کہتا ہے اچھا، وہ بھی مان لیتا، نہ کہنے والے کو کچھ پتا تو نہ سننے والے کو کچھ. تو یہ شیطان کے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں قرآن میں ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح سے شیطان ان سے کہلواتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، مگر یہ بات ہم سب کے واقعی کان کھڑے ہو جانے چاہیے اس سے کہ شیطان جو حملے
کرتا ہے, اس کی کوششیں, ان کی وہ کدھر کدھر سے آتا ہے. آپ کو پتہ ہے نبیوں تک کو بھی نہیں شیطان چھوڑتا. ایک بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا شیطان میرے سامنے آ گیا تھا اور نماز توڑوانے کی کوشش کرنے لگا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ غالب کر دیا. اگر نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتا تو عام آدمیوں کو کیوں نہیں پکڑے گا پھر وہ؟ ہم سوچتے ہیں ہمارے اوپر تو کبھی نہیں شیطان کا حملہ ہو سکتا, ہم تو بڑے سیف ہیں. آپ اتنا سوچ لیں, یہاں کلاس میں بیٹھے بیٹھے بھی ضرور شیطان آپ کے اوپر اپنا کام دکھائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو دیکھیں قرآن پاک میں, کسی اور چیز کے لیے نہیں, قرآن جب فرمایا کہ قرآن پڑھنے لگو تو فاستعینوا باللہ, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا. اس لیے کہ قرآن انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے, تو شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ انسان اللہ سے قریب ہو, اور جو قرآن سے دور ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں اس قرآن کو پڑھ کے, اس کو سمجھ کے. تو وہ جب آپ پڑھنے بھی بیٹھیں گے نا تو وہ آ کے وسوسے ڈالے, کبھی جمائی آنے لگے گی, کبھی ذہن کہیں سے کہیں چلا جائے گا, کبھی کوئی بھولی ہوئی بات یاد آنے لگے گی, کنسنٹریشن ہی نہیں رہے گی, انسان کا دل ہی نہیں لگتا. حالانکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نا کہ کوئی جو جمائی لیتا ہے انسان, اور جمائی لیتے ہوئے جب ہاں ہاں ایسے منہ کھول کے کرتا ہے تو شیطان کھڑا ہو کے ہنستا ہے اس کے اوپر. آپ کا کبھی دل چاہتا ہے کہ کوئی ہنسے آپ کے اوپر؟ وہ شیطان ہنس رہا ہوتا ہے, خواب میں بھی نہیں چھوڑتا انسان کو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے, تو برے ڈرانا خواب کبھی دیکھ لے تو بائیں طرف تھوکے, کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. آپ اتنا اندازہ کریں کہ آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ ساتھ انٹر ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے, آپ کھانا کھانا شروع کرتے ہیں وہ ساتھ کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے, تو سونے کے لیے لیٹتے ہیں, میاں بیوی کا جو رشتہ ہے آپس کا اس کے درمیان بھی آ جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک ان سارے مواقع کے لیے دعائیں سکھائی, بسم اللہ کر کے گھر میں انٹر ہو, بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ, میاں بیوی کے تعلقات ہیں اس کے لیے بھی دعا سکھائی, نماز کے لیے وقت آ جاتا ہے, وضو کرتے وقت کتنے وسوسے آتے ہیں. سوچیں دوسری طرف تو اس کو دشمنی کی, ادھر تو اتنی دشمنی کی آگ لگی ہوئی ہے کہ وہ کسی وقت چین سے ہی نہیں بیٹھتا, اور ادھر ہم غافل بیٹھے ہیں, ہمیں یہی نہیں پہچان ہے کہ ہمارا دشمن ہم سے کیا کاروائیاں کر رہا ہے. تو شیطان کی پیروی نہیں کرنی, شیطان کی پڑھائی بھی پٹی نہیں پڑھنی, الرٹ رہنا ہے, ذہن چلتا رہے, کوئی پتہ رہے انسان کو کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے, یہ شیطان ڈال رہا ہے, ایک دم چوکنے ہو جائیں, فوراً اعوذ باللہ پڑھیں. تو یہ تین کام شیطان کرواتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا, یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مطابق کرو, تو آگے سے ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کفار یہ کام کرتے تھے, مگر آج کے جاہل لوگ بھی کوئی کم نہیں ہے. آج بھی کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا دین یہ کہتا ہے, قرآن میں یہ ہے, حدیث میں یہ ہے, آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیہ آبانا, نہیں ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے بڑے کرتے تھے. بھائی مجھے کچھ نہیں پتا, ہمارے تو بڑے یہ کیا کرتے تھے, ہم نے تو بھائی اپنے گھر میں ہمیشہ یہی ہوتے دیکھا. سنی آپ نے کبھی یہ باتیں؟ اس آیت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی اور اس کی ترغیب دلائی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا, تو رافع اور مالک جو تھے نا وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا, کیونکہ وہ ہم سے زیادہ عالم تھے اور ہم سے زیادہ اچھے تھے. اس پر یہ آیت اتری کہ کوئی بھی کبھی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ اس کے باپ دادا, اس کے بڑے کبھی مذہب کے معاملے میں کوئی غلطی کر سکتے ہیں. ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں وہ اتنے پرفیکٹ تھے, کہ وہ تو کبھی کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے, تو ہم نے تو بس وہی کرنا ہے جو ہم نے بچپن سے دیکھا ہے. ہماری تو نانی ایسے کیا کرتی تھی, ہماری دادی یہ کیا کرتی تھی, ہمارے فلانے وہ کہا کرتے تھے. یہ ایزی بھی بہت لگتا ہے لوگوں کو, اور بڑوں کا ویسے بھی احترام ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے, تو اس سے ہم نکلتے ہی نہیں ہیں, اتنا تقدس ہوتا ہے. حالانکہ دیکھیں عجیب بات ہے, اور کسی کام میں نہیں بڑوں کی پیروی کریں گے, کسی کام میں نہیں کہیں گے کہ ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہمارے بڑے کرتے تھے, کہ آپ وہی پہنتی ہیں جو آپ کی دادی پہنتی تھی, آپ کی نانی پہنتی تھی, یا ایسے ہی گھروں میں رہتی ہیں جیسے وہ رہتی تھی, کیا وہی چیزیں استعمال کرتی ہیں؟ آپ کہیں میں نے تو مشینری اب استعمال ہی نہیں کرنی, کیونکہ یہ جو نئی نئی مشینیں آئی ہیں, یہ ہماری دادی اور نانی تو یہ اس میں ایسے پکایا کرتی تھیں اور اس طرح سے چیزیں کیا کرتی تھیں, ہم نے تو وہی کرنی ہے. ہم تو یہ جو چیزیں ہیں نا آج کل الیکٹرانکس کی, وہ تو ہم نے یوز ہی نہیں کرنی. گاڑی تو ہم نے یوز نہیں کرنی, وہ بھی تو ایسے بیل گاڑیوں پہ اور ان پہ گھوڑے گاڑیوں پہ جایا کرتے تھے, تو ہم نے تو اسی میں جانا ہے. کوئی نہیں یہ کہتا, کوئی نہیں وہ فیشن کرنا چاہتا جو ان کی نانی اور دادی کے تھے. مگر مذہب کے معاملے میں کیوں اتنے جاہل بن جاتے ہیں؟ ہم نے تو بس وہی کرنا ہے چاہے دین کچھ کہہ رہا ہو. دیکھیں یہاں پہ کیا ہے, ان کی بات کے اگینسٹ کس کی بات آ رہی ہے؟ ما انزل اللہ, جو اللہ نے نازل کیا. جب ان کو یہ نہیں ہے کہ کچھ اور کی طرف آپ بلا رہے ہیں, یعنی جو اللہ نے نازل کیا کا مطلب کیا؟ جو اللہ کی طرف سے آیا, جو وہی ہے, جو اللہ کا حکم ہے. جب یہ کہتے ہیں اس کو مانو, تو ان کی آگے سے لاجک کیا ہوتی ہے, بہانہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہم تو وہی کریں جو ہمارے آبا کرتے. اور اگر کوئی قرآن پڑھ کے سب کچھ جان کے بھی پھر بھی وہی کرتا جائے جو خاندان والے کرتے تھے یا جو بڑے کرتے تھے, یا یہی کہتا رہے ہمارے تو گھر میں ایسا ہی ہوتا تھا, ہمارے تو سب یہی کرتے تھے, تو اس سے زیادہ پھر جہالت کیا ہو سکتی؟ اسی لیے اس پہ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے, اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ, کیا بھلا چاہے ان کے جو بڑے تھے چاہے ان کو عقل نہ ہو, چاہے ان کو ہدایت نہ ملی ہو, کیا پھر بھی تم یہی کرتے؟ کیا پھر بھی تم انہی کی پیروی کرو گے؟ آپ کے بڑوں کے زمانے کے اندر بجلی نہیں تھی, تو کیا آپ یہی کہیں گے میں نے تو بجلی استعمال نہیں کرنی, کیونکہ ان کے زمانے میں تو تھی نہیں, انہوں نے تو کبھی نہیں استعمال کی تھی, وہ تو لالٹین ہی جلاتے تھے, میں تو وہی جلاؤں گی. کوئی کہے گا بھائی ان کے اوپر نہیں, وہ ان کو نہیں اتنی ان کے زمانے میں ریسرچ ہوئی تھی, نہیں ابھی یہ انوینشنز ہوئی تھی, تو ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو نہیں سمجھتی, انہوں نے دین نہیں پڑھا تھا, ان کو نہیں پتا تھا, بجا ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں اور خود بھی سیدھے راستے پر آئیں. نہیں جی ہم نے تو وہی کرنا ہے, میری امی تو یہی کہتی ہیں. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ بعض لوگ قرآن پڑھ کے واقعی اسی طرح کا بیہیو کرتے ہیں. تو ہمارے لیے دلیل یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے بڑے یہ کرتے ہیں, ہمارے تو گھر میں یہ ہوتا ہے. ہمارے لیے دلیل کیا ہونی چاہیے؟ قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے؟ بس وہ ہمارے سامنے آ گئے تو اب ہمیں کوئی سیکنڈ چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ کون سی دلیل ہے مجھے بتائیں کہ بڑے یہ کرتے تھے, ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے, ہمارے لوگ تو اس سے نکلتے نہیں. کتنی بڑی جہالت ہے یہ, ان کی ہم کیا بات کرتے ہیں جب ہم خود یہی کام کرتے ہیں. خاص طور پہ جن کے گھروں میں پہلے سے کوئی بدعت ہوتی رہتی ہوں, جن کے گھروں میں کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی شرکیہ کام ہوتے رہے ہوں, تو وہ تو بالکل ہی ان کا چھوڑنا ان کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس بس یہی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ نہیں ہمارے تو یہ کرتے ہیں اور کرتے تھے, ہم کیا کریں, بس ہم تو نہیں وہ چھوڑ سکتے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود ہی فرما دیا, باپ دادا کی بات آپ ماننی کوئی برائی نہیں ہے, کوئی اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم نے کبھی نہیں باپ دادا کی مان, مانے ان کی بات, لیکن اس وقت کہ جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہا تھا جب انہوں نے پوچھا تھا کہ تم میرے بعد کس کی پوجا کرو گے, کس کی عبادت کرو گے, تو انہوں نے کہا تھا ہم اپنے آبا کی خدا کی عبادت کریں گے, جن کی ہمارے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام جن کی عبادت کرتے تھے, جس الہ کی ہم بھی اسی کو مانیں گے. تو انہوں نے بھی تو آبا کی پیروی کی تھی, لیکن ان کی کیا تھی, حق بات تھی, ان کی کانٹرڈکٹ نہیں کر رہی تھی اس سے جو ماں انزل اللہ ہے. یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے, ایک طرف ہے اللہ کی بات, دوسری طرف آپ کے بڑوں کی بات, آپ نے کون سی ماننی ہے؟ اللہ بس ہمیں ہدایت دے. تو حق جب سامنے آ جائے نا تو یہ بہانے نہیں کرنی چاہیے,
ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ سنا ہی نہیں ہے، سنی انسنی کر دی، یہ والی چیز نہیں ہم نے چھوڑنی. مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. اب دیکھیں میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ کفروا کا لفظ جو ہے نا، یعنی جنہوں نے کفر کیا، یہ بہت دفعہ قرآن پاک میں ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ بھی دیکھنا پڑے گا کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. ابھی ہم نے کیا بات کی، جو بلائنڈ فالوئنگ کرتے ہیں، اندھی پیروی کرتے ہیں اپنے بڑوں کی، کوئی دلیل نہیں ہے، بس یہ کہ وہ کرتے ہیں تو اس لیے ہم نے کرنا. ایسے لوگوں، ایسی روش پہ جو چلتے رہے، ان لوگوں کی مثال، یعنی جنہوں نے انکار کیا، ہم نے نہیں اپنے ماں باپ کا طریقہ چھوڑنا، ہم نے نہیں اپنے بڑوں کا طریقہ چھوڑنا، ہم نے تو وہی کرنا، ان کی مثال پتہ ہے کیسی ہے. مثل الذین کفروا، اب کفر انہوں نے یہاں پہ کون سا کیا ہے، کہ جو نازل اللہ کی طرف سے ہے اس کا انکار کر دیا اور اپنے آباؤ اجداد کی بس پیروی کرتے رہے. کیا مثل الذین ینعقو، مثال اس شخص جیسی ہے جو پکارتا ہے، کس کو، بما لا يسمع، اس کو جو سنتا ہی نہیں ہے. اچھا اگر آپ ایسے کسی کو پکاریں جو سنتا ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا، الا سوائے کس چیز کے، دعا و ندان، سوائے پکار کے اور آواز کے. اور یہاں پہ میں نے آپ کو کیا بتایا، ایک اہم بات بتائی کہ ینعقو جو ہے نا، یہ چرواہے کی آواز کے لیے آتا ہے، جو وہ اپنی بکریوں وغیرہ کو کرتا ہے. اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ یہ جو شخص جیسے ایک چرواہا پکارتا ہے، وہ چرواہا کس کو بلاتا ہے، لوگوں کو تھوڑی بلاتا ہے، تو اپنی بھیڑ بکریوں کو بلاتا ہے. تو جب وہ بھیڑ بکریاں سنتی ہیں آواز کو، تو وہ کیا سن رہی ہوتی ہیں، صرف ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے ادھر آ جاؤ، رائٹ مڑ جاؤ، لیفٹ مڑ جاؤ، نہ ان کو صرف یہ ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، آواز تو سنتی ہیں، پکار تو سنتی ہیں، ان کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ آتی ان کو کہ کیا کہہ رہا ہے. ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص ہے جو ان کو بلاتا ہے، ان کو سمجھا رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے، ان کو دلیلیں دے رہا ہے، ان کو ایسے ہے کہ جیسے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. پورا پورا لیکچر دیکھیں، یہاں پہ الزیق سے مراد کون ہے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو لوگوں کو بلاتے ہیں حق کی طرف، دین کی طرف، جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے، جو بھی داعی اللہ ہے، اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف بلائے. جب داعی بلاتا ہے اللہ کے دین کی طرف، تو یہ کیسے ہوتے ہیں، جیسے ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، آواز تو سن رہی ہے، پورا لیکچر سن لیں گے، پورا درس سن لیں گے، اس کے بعد کیا، کانوں میں گھسی تو تھی آواز، سمجھ کچھ نہیں آئی، کچھ دماغ میں پلے پڑا ہی نہیں. تو یہ ان جانور کی طرح ہے، اولئک کل انعام بل ہم ادل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یہ چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. چوپائے تو پھر بھی کیسے صحیح ہوتے ہیں، کہ وہ تو پھر بھی چرواہا ادھر ادھر مار مور کے تو ادھر جدھر کو لے کے جانا چاہتا ہے، پھر بھی اس طرف کو چل پڑتے ہیں. یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ پھر بھی نہیں جاتے. سمن بکمن امین فہم لا یاقلون، ان کا حال کیا ہے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ان کو عقل ہی نہیں، سمجھ نہیں. کیسے ہیں بہرے گونگے اندھے، یہ انسان دیکھو، جب کوئی پکار رہا ہو، ایک بندہ سنے تو کوئی سمجھ سکتا ہے، اب وہ سنتے ہی نہیں ہیں. پھر دوسرا کوئی بندہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو سنائی نہ دیتا ہو، تو وہ زبان سے ہی کسی کو کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے ہیلپ چاہیے، مجھے کچھ مدد کرو، لیکن یہ گونگے بھی ہیں، انہوں نے منہ سے بھی نہیں کچھ بولنا، ہم بھی ان اندھے ہیں. چلو اگر کوئی نہ اس کو سن رہا ہے، نہ وہ زبان سے کسی سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا راستہ صحیح سیدھا ہے، تو چلو خود ہی راستہ دیکھ لے، لیکن یہ اندھے بھی ہیں، یہ اپنی عقلوں سے کوئی کام ہی نہیں لیتے. یعنی انہوں نے ہدایت کا ہر دروازہ تو بند کر لیا، اب بتائیں ان کو ہدایت ملے کہاں سے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا، ٹس سے مس نہیں ہوتے، اتنا سمجھا سمجھا کے ایسے لگتا ہے کہ دیوار سے سر مار رہا ہے انسان، لیکن انہوں کا ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ نہیں، بس جو ہمارے بڑے کرتے ہیں نا، بس وہی ہم نے لکیر کے فقیر وہی کرتے چلے جانا. تو پھر یہ بہرے گھومے اندھے ہی ہیں نا، یہی تین چینلز ہیں نا جن سے انسان کو ہدایت، یہ دروازے ہیں نا جن سے انسان کو ہدایت مل سکتی ہے، کچھ دیکھ لے، کوئی کہیں سے سن لے، کوئی کچھ خود پڑھ لے، کچھ کسی سے کہہ دے کہ بھائی مجھے کچھ بتا دو، کچھ بھی نہیں. تو وہ جو پکار رہا ہے وہ زور زور سے آوازیں دے رہا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں. یہاں تک انشاءاللہ تلاوت چلتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں.
يا أيها الناس الشَّمْسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون